الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له. ثم قال علي يهلك في رجلان محب مفرط يقرضني بما ليس في ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال علي رضي الله تعالى عنه. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک معروف صحابی سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر ہوا. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے عینی گواہ ہیں. اور کسی بھی گواہ کا غیر معتبر ہو جانا اس مقدمے کو مجروح کرتا ہے جس کے وہ گواہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اس کے مقابلے میں اگر انہوں نے ایک سا جو کا اللہ کی راہ میں خیرات کیا تھا تو ان کی وہ خیرات تمہارے اس احد پہاڑ کے برابر سونے کو خیرات کرنے سے بھی افضل ہے. اور اس کی بڑی وجہ ان کے ایمان کی استقامت کی سطح کا بہت بلند ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کا نصیب ہونا ہے. گزشتہ خطبے کے بعد کچھ احباب نے یہ تقاضا کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر بھی خطبے میں کیا جائے. آج کے خطبے کے لیے اگرچہ عنوان تو یہ تجویز ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج سے ہمیں کیا سبق ملا ہے, لیکن میں نے یہ چاہا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر بھی ہو اور پھر اگر کچھ وقت بچا تو معراج کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد ہیں. آپ کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. ابو الحسن تو اس لیے کہ آپ حسن کے والد ہیں اور تراب کے معنی مٹی کے ہیں. تو ابو کا لفظ صرف باپ کے معنی میں نہیں آتا بلکہ ابو بمانے والے کے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لاہور والا, یا اسی طرح کسی بھی نسبت سے جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ابو ہریرہ بلی والے اور ابو تراب مٹی والے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر کچھ ذرا ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے ہیں. وہاں جا کے دیکھا تو حضرت علی فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے رخسار مٹی سے لگ رہے ہیں. تو آپ نے پیار سے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. تب سے آپ کی ایک کنیت ابو تراب بھی مشہور ہوئی. آپ کا لقب اسد اللہ ہے, حیدر ہے, المرتضی ہے. والد گرامی کا اسم گرامی عبد مناف اور بعض نے عمران لکھا ہے. سلسلہ نسب اس طرح سے ہے کہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا کے بیٹے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد تو بہت ساری ہے لیکن باپ اور ماں دونوں کی جانب سے سگے بھائی حضرت عبداللہ کے دو تھے, زبیر ابن عبد المطلب اور جناب ابی طالب. ان اور حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, ان تینوں کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عمر یا بنت اسد ابن عائد مخزومیہ, یہ ان تینوں کی والدہ بھی تینوں کی ایک ہے. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال بڑے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میرے اس پوتے کی کفالت تمہارے ذمے ہے. چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھایا. ہر مرحلے پر آپ کی پشت پناہی کی, آپ کا دفاع کیا, آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ میں شریک رہے شعب ابی طالب میں, اور ہر مرحلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا, آپ کا ساتھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ جناب ابی طالب ایمان لائیں, لیکن وہ آخر دم تک ملت عبد المطلب پر قائم رہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے چند دنوں بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. چنانچہ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں, غم والا سال. یہ اے سی بھی چلوائیں نا جی, اے سی چلوا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ پہلی ہاشمی عورت ہیں جن کی شادی ہاشمی مرد سے ہوئی. یوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں. ان کی والد محترمہ اسلام لائیں، ہجرت بھی انہوں نے کی مدینہ منورہ، اور سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا انتظام خود کیا، اپنی قمیص مبارک ان کے کفن میں شامل کی. جب قبر تیار ہو گئی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور داخل ہو کر گویا اسے متبرک کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی. جناب ابی طالب کے 4 بیٹے، طالب جن کے نام سے ان کی کنیت ابو طالب ہے، عقیل، جعفر اور علی. اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فرق ہے، یعنی طالب سے 10 سال بعد عقیل اور ان کے ٹھیک 10 سال بعد جعفر اور ان کے ٹھیک 10 سال بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے. یہ بھی اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہیں. طالب غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور اسلام نہیں لائے، کفر پر ہی ان کی موت ہوئی. عقیل بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے شریک ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ بدر 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے، جس میں دونوں طرف خونی رشتے رکھنے والے نظریے کی بنیاد پر آمنے سامنے آئے. ایک طرف چچا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف بھتیجے ہیں اور بھائی ہیں. ایک طرف والد ہیں، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف سگا بھائی ہے، دوسری طرف سگا بھائی ہے، ایک طرف ماموں ہیں، دوسری طرف بھانجے ہیں. عجیب صورتحال، قید ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ دے کر ان کی خلاصی کرائی، صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے اور غزوہ موتہ میں شریک ہوئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے دور میں حضرت معاویہ کے پاس کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے، آپس میں چونکہ تعلقات تھے اور وہ ان کا بڑا اکرام کرتے. آخری عمر میں بینائی چلی گئی، فوت ہوئے، اسلام پر فوت ہوئے. حضرت جعفر طیار ان صحابہ میں سے ہیں جو السابقون الاولون ہیں، 25 یا 30 افراد کے بعد یہ اسلام لائے، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں. ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس، ان کے ساتھ حضرت جعفر نے حبشہ کی ہجرت کی. اور آپ جانتے ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جو سیرت کو پڑھتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اسلام کی حقانیت کے بارے میں وہ خوبصورت تقریر کی کہ جس سے متاثر ہو کر حبشہ کے شاہ نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا، یعنی مشرکین مکہ کے جو نمائندے تھے ان سے یہ کہا. حضرت جعفر نے یہ کہا تھا کہ ہم اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، ہم شرک میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں ان تمام جاہلانہ اقدامات سے نکالا اور ایک رب کے دربار میں لا کے کھڑا کیا۔ حبشہ سے سن 7 ہجری میں انہوں نے واپس مدینہ منورہ ڈائریکٹ ہجرت کی۔ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ پھر سن 8 ہجری میں، جماد الاولی سن 8 ہجری میں غزوہ موطہ ہوا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو روانہ کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے کمانڈر پہلے تو زید ابن حارثہ ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد تمہارے کمانڈر جعفر ابن ابی طالب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت زید شہید ہو گئے، یعنی ان کی شہادت کی جو حضور نے بشارت دی، تو ایک عیسائی نے یہ کہا تھا انہیں کہ تمہارے نبی نے جو بات کہہ دی ہے اب یہ ہو کر ہی رہے گی، لہذا جن جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ان کی شہادت کے بعد فلاں قیادت سنبھالے، یہ شہادتیں ہو کر ہی رہیں گی۔ اللہ کے نبی کی زبان پر کفار کو بھی دیکھیے کتنا یقین ہے۔ امیر جیش حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے قیادت سنبھالی، علم ان کے ہاتھ میں تھا، پہلے ان کا بازو کاٹا گیا، بازو ایک کٹا تو دوسرے ہاتھ میں علم لے لیا، جب دوسرا بازو بھی شہید ہوا تو یوں ایسے علم کو تھاما، جب شہید ہوئے تو 90 زخم ان کے جسم پر موجود تھے، جن میں سے 54 زخم صرف سامنے کے اس حصے پر تھے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ جب یہ واپس آئے، جب ان کی میت لائی گئی، یعنی شہادت جب ہوئی اور ان کی میت کو دیکھا گیا تو اہلیہ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کی پشت پر کوئی زخم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو بازوؤں کی جگہ دو پر عطا فرما رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں، اس لیے ان کو جعفر تیار کہتے ہیں، تیار اڑنے والا، ذل جناحین ان کا لقب ہے، دو پروں والے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 41 سال تھی۔ حضرت علی کی دو حقیقی بہنیں ہیں، ام ہانی اور جمانہ۔ ام ہانی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئیں، نام ان کا ہند بنت عبد المطلب ہے یا فاختہ بنت عبد المطلب، اور جمانہ ان کا نکاح بھی اپنے چچا زاد ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب سے ہوا۔ یہ وہی ابو سفیان ابن حارث ہے، حضور کے چچا زاد بھائی، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی ولادت با سعادت شعب بنی ہاشم میں ہوئی۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کو وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ شعب بنی ہاشم ایک گھاٹی ہے جہاں رہائش تھی اس گھرانے کی، وہاں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں، اس دوران میں جناب ابی طالب سفر پر تھے، یہ مکہ مکرمہ میں بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ والد سفر پر تھے تو والدہ نے ان کے نانا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام اسد رکھا۔ جب جناب ابی طالب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی تجویز کیا، اور اسد کا دوسرا نام حیدر ہے۔ یوں آپ کا لقب اور آپ کا نام گویا والدہ نے تجویز کیا ہے. جناب ابی طالب کی معاشی تنگی کی وجہ سے حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا. جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی جن میں آپ کے خاندان کے بنی ہاشم کے بڑے اور چھوٹے سب لوگ شریک ہوئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی اس میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو جب کوئی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھرانے کی خیر کا سوچتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں اس خیر میں سب سے پہلے شریک کروں, اور وہ یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کے پیغام کو قبول کر لو فلاح پا جاؤ گے. تو رشتہ داروں نے جو کچھ کہا میں اس کو نہیں دہراتا, لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اگرچہ کم عمر ہوں, میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں اور کمزور ہیں, لیکن اس کام میں میں آپ کی نصرت کروں گا. بعثت کے 13 سال بعد آپ کو پتا ہے ہجرت کا سفر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت پر روانہ ہونے لگے تو اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا, اور اپنی امانتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار نے رکھی تھی اور دوسرے لوگوں نے رکھی تھی ان کو ان کے سپرد کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت کے پیکر, دیکھیں ذرا ہر طرف سے مکان کو حصار میں اور گھیرے میں لے لیا گیا ہے, اور بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تر خطرات کو پیش نظر رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی کے حکم پر آرام کر رہے. 3 دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر کے جن جن کی تھیں اور حضور نے جن کا ذکر فرمایا تھا مدینہ منورہ پہنچے. جب یہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا میں تھے. کلثوم ابن حدم ایک صحابی ہیں, ان کے ہاں ایک قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت علی بھی وہیں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مواخات کا رشتہ قائم کیا, اور یہ تاریخ انسانی میں پہلا موقع ہے کہ جب خالصتاً نظریے کی بنیاد پر ایک نئی برادری وجود میں آئی, نظریے کی بنیاد پر, اور یہ ایسی برادری کہ جب تک وحی الہی نازل نہیں ہوئی یہ برادری اتنی آگے چلی گئی کہ میراث میں بھی لوگ ایک دوسرے کے شریک ہوئے, حتیٰ کہ یہ آرڈر آیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, تب جا کے حضور نے فرمایا کہ اب میراث خونی ورثہ میں ہی تقسیم ہو. اس مواخات میں بعض حضرات کی تو رائے یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا تم میرے بھائی ہو, اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کی کا بھائی چارہ سہل ابن حنیف انصاری کے ساتھ قائم ہوا. مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قبا میں ٹھہرنے کے بعد شہر میں آ کر پہلا کام جو کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی کی تعمیر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اٹھا اٹھا کر پتھر لا رہے ہیں اور زبان پر اشعار ہیں اور لوگوں کو بھی جوش دلا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا, میں اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اتنی بات ہو جائے تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ قائم ہو. بدر کے میدان میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے, سن 2 ہجری 17 رمضان. بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء سمیت موجود ہیں, اور ادھر سے کفار آئے تو کفار کی جانب سے, مشرکین کی جانب سے عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ, تینوں نے آ کر مقابلے کی دعوت دی. ان کے مقابلے میں انصار میں سے کچھ لوگ جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہمارے مقابلے میں ان کو لاؤ جو ہمارے ساتھ خونی رشتہ رکھتے ہیں. مکے سے ہجرت کرنے والوں کو ہمارے مقابلے میں لایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چچا اور 2 چچا کے بیٹے مقابلے میں بھیجے. حضرت حمزہ کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا, اور حضرت عبیدہ ابن حارث حضور کے چچا کے بیٹے ہیں ان کو بھیجا. جب یہ مقابلے میں گئے تو ولید ابن عتبہ چھوٹا ہے, عمر میں کم ہے, مقابلے میں عمر میں کم حضرت علی ان کے سامنے آئے, اس کے سامنے آئے, اور ولید ابن عقبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے میں پہلے ہی وار میں گرا دیا. پھر عبیدہ ابن حارث, ان کا مقابلہ عتبہ ابن ولید سے ہوا, دونوں شدید زخمی ہو گئے. حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں آگے بڑھے اور عتبہ کو ہلاک کیا, عبیدہ زخمی ہو گئے, انہیں لایا گیا, ایک بازو کٹ چکا تھا, اور پھر وہیں بدر میں یہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ نے شیبہ ابن ربیعہ کو ہلاک کیا. مہاجرین کا علم بدر میں حضرت علی کے حوالے تھا, اور کبھی کبھی حضرت مصعب بن عمیر بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے. انصار کا پرچم سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا. نزیر ابن حارث اور دوسرے کفار ان کے ہاتھوں تہے تہے ہوئے. جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عمدہ اونٹنی اور ایک زرہ ان کو دی, اور ایک تلوار جو بہت اعلی قسم کی تھی اپنے لیے پسند کی. لیکن پھر وہ تلوار جس کو ذوالفقار کہتے ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کر دی. اور یوں جو مشہور ہے شعر کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, یہ ذوالفقار تلوار سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دی ہے, اور آج تک کمانڈر کی طرف سے کسی بہادر کو تلوار دینے کا یہ جو رواج ہمارے ہاں موجود ہے یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے. یہ جو معمول آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ وہیں سے چلا آ رہا ہے. سن 2 ہجری میں ہی ماہ رجب میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی کا نکاح ہوا. حضرت علی کی عمر اس وقت 21 سے 24 سال کے درمیان تھی, اور حضرت فاطمہ کی عمر 18-19 سال تھی. نکاح کی مجلس میں گواہ کون ہیں ذرا غور کیجئے. نکاح کی مجلس میں گواہ ہیں ابو بکر, عمر, عثمان. میں تفصیل میں نہیں جاتا, یہ گواہ ہیں. اور مہر مقرر ہوا ہے, اور حضرت علی کے پاس مہر دینے کے لیے ایک زرہ ہے, اور وہ معلوم ہوا کتنے کی ہے. حضرت عثمان نے کہا لائیے, 400 دینار میں خرید لی, اور پھر ساری رقم بھی ان کو واپس کر دی. اللہ اکبر,
یعنی آپس میں تعلقات دیکھیے کتنے قریبی ہیں. حارثہ ابن نعمان انصاری ہیں، انہوں نے اس جوڑے کے لیے مکان پیش کیا اور مکان کی صفائی اور تیاری کے لیے حضرت عائشہ اور ام سلمہ گئی. آپس میں تعلق دیکھیے کتنے گہرے ہیں. رخصتی ذوالحجہ 2 ہجری میں ہوئی، اور کس طرح سے رخصتی ہوئی؟ اللہ اکبر، اس طرح سے رخصتی ہوئی کہ نہ تو وہاں قرآن پاک پکڑ کر اس کے سائے میں رخصت کیا گیا، اور نہ کوئی سواری دی گئی اور گھرانے کے لوگ ساتھ گئے. اس طرح سے حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی کہ حضور نے اپنے گھرانے کی خادمہ ام ایمن کے ساتھ اپنی بیٹی کو پیدل اپنے شوہر کے گھر روانہ کر دیا. چار سو اسی یا 500 درہم مہر مقرر ہوا حضرت فاطمہ کا. اور میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ سارے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ہیں. ہم مہر مقرر کرنے کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں شرعی مہر مقرر کیجئے، اور معلوم نہیں شرعی مہر 32 روپے کہاں سے ہم لے آئے ہیں، اور اس کو ہم اس پر ہم پکے ہو گئے ہیں، اور باقی ساری باتیں غیر شرعی ہو رہی ہوتی ہیں، اور مہر کا شرعی کہتے ہیں وہ بھی غیر شرعی. حضرت فاطمہ کا مہر 500 درہم ہے، اور 500 درہم ایک تحقیق کے مطابق 145 اور ایک تحقیق کے مطابق 131 تولے چاندی بنتا ہے. 1.70 kg چاندی، 1.70 kg چاندی حضرت فاطمہ کا مہر. تو مذاق نہ بنائے دین کو. اگر کسی نے مہر شرعی مقرر کرنا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں مہر فاطمی مقرر کرتا ہوں، اور شایان شان دیا جائے مہر. دونوں مہر دراصل ایک گفٹ ہے جو نئی زندگی کے آغاز کی خوشی میں دلہا اپنی وائف کو دے رہا ہے، تو گفٹ تو شایان شان دونوں کے ہونا چاہیے. دعوت ولیمہ بہت سادہ ہوئی. رخصتی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، اور گھرانے میں دونوں کو پاس بٹھا کر یہ دعا دی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما ولنسلہما. اے اللہ، ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما. وبارک علیہما، ان پر جو ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی ان میں برکت عطا فرما. وبارک لہما، اور ان کے لیے جو خیر تو نے طے کی ہے اس میں بھی برکت عطا فرما. ولے نسلہما، اور ان کی نسلوں میں بھی اپنی برکتیں شامل فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں. غزوہ احد 15 شوال ہوا، 15 شوال سن 3 ہجری، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے ایک طرح سے فتح حاصل کر لی، لیکن ایک معمولی سی اجتہادی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور احد کے میدان میں وہ خون بہا کہ جس کے ایک ایک قطرے پر ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے. زخمی ہوئے اور پیچھے ہٹ رہے تھے کہ گڑھے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرے، حضرت علی اور حضرت ایک طرف جا رہے تھے، تو حضرت علی اور حضرت طلحہ ابن عبیداللہ نے سنبھالا. پھر چہرے انور جو زخمی ہوا تو اپنی ڈھال میں پانی لائے، اور حضرت فاطمہ چٹائی جلا کے راکھ سے زخموں کو بھر رہی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخمی چہرے کو دھو رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ پیارے، ہدایت دینا میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے بعد یہود بنو نظیر کا محاصرہ ہوا تو علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا حضور نے۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا۔ غزوہ خندق میں ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مبارزت کی دعوت دوسری طرف سے دی گئی تو عامر ابن عبد ود جو بہت بہادر تھا کفار مشرکین کے لشکر میں، اس نے دعوت دی کہ آئے میرے مقابلے میں کون آتا ہے، تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا اور ایک ہی وار میں اس کا قصہ حضرت علی نے تمام کر دیا۔ غزوہ بنی قریظہ ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ بنو قریظہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا۔ اس غزوے میں بھی علم حضور نے حضرت علی کو دیا۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری ذوالقعدہ میں ہوئی۔ اس صلح نامے میں تحریر جب لکھنے کی باری آئی تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم نے تحریر لکھنی ہے۔ تحریر لکھی گئی اور لکھا گیا من محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ کفارے یہ قریش مکہ، یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ جب یہ عبارت لکھ دی گئی تو قریش مکہ کے نمائندوں نے کہا کہ جھگڑا تو ہے ہی یہ کہ ہم تو آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، لہذا اس معاہدے میں محمد کے بعد رسول اللہ کا لفظ کاٹا جائے اور یہاں محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ صحابہ کی بھی عجیب کیفیت ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت عجیب کیفیت۔ جب حضرت علی سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹو اور اس کی جگہ عبداللہ کا لفظ لکھو، محمد ابن عبداللہ، تو حضرت علی نے کہا کہ حضور، باقی سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ سے قلم لے کر خود لفظ کو کاٹا اور وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ یعنی یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا اس میں کئی مرحلے ایسے آئے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے مقابل کے ساتھ بات جب کرتے تھے تو یوں ہاتھ بڑھا بڑھا کر بات کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہاتھ بڑھا بڑھا کر بات کرتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ بات کرنے والا قریش کا نمائندہ تھا وہ ہاتھ بڑھاتا اور حضور کی داڑھی تک ہاتھ چلا جاتا۔ ایک دو مرتبہ تو پیچھے جو صحابی کھڑے تھے وہ برداشت کرتے رہے، جو جو ہاتھ بڑھتا تلوار کے دستے پر بھی ان کا ہاتھ مضبوط ہو جاتا۔ بالآخر انہوں نے تلوار اس کی طرف کر کے یوں چبھو کے کہا کہ خبردار، تمہارا ہاتھ حضور کی داڑھی کو لگے گا ورنہ میں اس ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ یہ عجیب غیرت مند لوگ تھے۔ اس معاہدے میں گواہ کون بنے ہیں؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص، یہ اس معاہدے کے گواہ بنے۔ یعنی آپس میں یہ لوگ کس طرح سے ان کا باہمی ربط ہے۔ خیبر محرم سن 7 ہجری میں 11-12 قلعے ہیں، مختلف قلعوں پر مختلف لوگوں کو پرچم ملے۔ قلعہ قموس خیبر کا مضبوط قلعہ ہے، 20 دن محاصرہ جاری رہا، فتح نہیں ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ کو بھی پیارا ہے اور مجھے بھی پیارا ہے۔ لوگ انتظار کرنے لگے کہ جھنڈا کسے ملتا ہے۔ اگلے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پرچم ملا۔ حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں کی تکلیف میں۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری عمر میری آنکھیں نہیں دکھی ہیں۔ رجب، ہاں، اسی خیبر کے، اسی قلعے کے محاصرے اور اس جنگ کے دوران مقابلے میں مرحب آیا، اور یہ مرحب یا مرحب بہت مضبوط قسم کا آدمی۔ اس کے ساتھ حضرت علی کا مقابلہ ہوا، اسے ہلاک کیا۔ اس کا ایک بھائی تھا یاسر، اسے زبیر بن عوام نے ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد عمرۃ القضاء ہے، قضاء کے عمرے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی بھی ساتھ تشریف لائے۔ فتح مکہ، اور عجیب بات ہے یہاں بھی میں عرض کروں کہ حضرت عثمان کو جب نمائندہ بنا کے بھیجا گیا تو لوگوں نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو، طواف کر لو خانہ کعبہ کا۔ تو انہوں نے کہا ان لنا صاحبا، ہماری ایک سرکار ہیں، پہلے وہ کوئی کام کرتے ہیں پھر ہم ان کے نقشے قدم پر چل کے کام کرتے ہیں، جب تک حضور نہیں کریں گے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین سن 8 ہجری میں ہوا، اور اس میں بھی حضور، فتح مکہ ہی، فتح مکہ بھی حضرت علی آپ کے ساتھ ساتھ۔ غزوہ حنین سن 8 ہجری میں ہوا، ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں حضرت علی ساتھ ساتھ ہیں۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا، رجب میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک میں تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، تم پیچھے مدینہ منورہ میں نگران کے طور پر رہو گے۔ حضرت علی نے کہا حضور مجھے اس عظیم قافلے سے آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میں تمہیں اپنا نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تبوک سے واپسی تک مدینہ منورہ میں اہل و عیال کے نگران رہے۔ اہل نجران نے 9 ہجری میں آ کے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی نجران کے عیسائیوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی، اور گفتگو اسٹیج پر پہنچ گئی کہ مباہلہ کی دعوت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو مباہلے میں آپ اپنے گھرانے میں افراد کو ساتھ لے گئے، ان میں حضرت علی بھی شریک۔ یمن کے علاقے کا حضور نے حضرت علی کو گورنر بنا کے بھیجا، ساتھ میں ہدایات دی۔ یمن سے حج کرنے سن 10 ہجری میں جب آئے اور حضور تشریف لے گئے حج کرنے، حضرت علی کو پتا چلا تو رفقا سمیت حج کرنے آئے۔ 100 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے موقع پر قربانی کے لیے لے کر گئے تھے، جن میں حضرت علی بھی کچھ لائے تھے وہاں سے اونٹ۔ 63 اونٹ حضور نے خود ذبح کیے، باقی حضرت علی کے سپرد کیے۔ مرض الوفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کے مسجد میں لانے والے ایک طرف حضرت علی ہوا کرتے تھے، دوسری طرف حضرت عباس ہوا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا جب مرحلہ آیا تو حضرت علی نے یہ جملہ کہا کہ جس کو حضور نے ہماری نماز کے لیے منتخب کیا ہے اسی کو ہی ہم قیادت کے لیے بھی منتخب کرتے ہیں۔ اور بیعت کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت صدیق اکبر نے بہت سی ذمہ داریاں حضرت علی کے سپرد کی، خمس کے اموال کی تقسیم کا ذمہ دار حضرت علی کو بنایا، دینی مسائل میں مشیر حضرت علی کو بنایا۔ پھر دور فاروقی میں مدینہ منورہ میں حضرت علی کو مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا گیا، اور کئی موقعوں پر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ سے سفر کیا، اور بہت سی ذمہ داریاں حضرت علی کے سپرد کی۔ وصال کے وقت حضرت عمر نے جس شورا کے چھ افراد کے نام ذکر کیے اور کہا کہ یہ چھ افراد ہیں مسلمان اپنی قیادت ان میں سے منتخب کریں گے، ان میں ایک نام حضرت علی کا ہے. سات صحابہ رہ گئے تھے اس وقت جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے سات صحابہ، یعنی وہ دس صحابہ جن کو جنت کی حضور نے بار بار بشارت دی ان میں سے سات زندہ تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور حضرت سعید. حضرت سعید چونکہ حضرت عمر کے چچا کے بیٹے تھے اس لیے حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے چچا کے بیٹے کو ناموں کی اس فہرست میں شامل نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر، دیکھیں کیا دیانت کی، دیانت کا کیا معیار ہے. چھ کے نام، ان میں سے ایک حضرت علی. حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہوئے، حضرت عثمان حضرت علی کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں. البیضا حضرت علی کی سگی پھوپھی، ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور اس طرح سے گزرا کہ حضرت علی ان کے مشیر رہے ہمیشہ. 35 ہجری ذوالحجہ میں حضرت علی خلیفہ بنے ہیں اور پھر حضرت عثمان کے قصاص کا مسئلہ اس طرح سے کھڑا ہوا کہ مسلسل یہ 5 سالہ جو دور ہے وہ بحرانی کیفیت میں رہا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، بالآخر رمضان مبارک 21 رمضان کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ اسی سانحے کے پس منظر میں خوارج کے ایک منصوبے کے تحت ایک خارجی کے ہاتھوں شہید ہوئے. اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت جرأت اور ہمت عطا فرمائی اور بہت سادگی اور دیانت اور امانت اور ساری خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مختلف خواتین سے مرحلہ وار شادیاں ہوئیں، آپ کے 14 بیٹے اور 16 بیٹیاں ہیں. اور بیٹوں کے نام سن لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدمی اپنی اولاد کے نام انہی لوگوں کے ناموں پر رکھتا ہے کہ جن کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں، پیار ہو. کبھی دشمنوں کے نام پر بھی کبھی کسی نے اپنے اولاد کے نام رکھے ہیں. حضرت علی کے جو 14 بیٹے ہیں ان میں سے حسن ہیں، حسین ہیں، عباس ہیں، جعفر ہیں، عباس بھی آپ کے چچا ہیں، جعفر بھی آپ کے چچا ہیں، عبداللہ ہیں، یہ بھی آپ کے چچا ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان ہے، عبید اللہ ہے، ابو بکر ہے، یحییٰ ہے، محمد الاصغر، محمد الاوسط اور محمد الاکبر، اور عون ہے اور عمر ہے. یعنی حضرت علی سے پہلے تینوں خلفائے راشدین ان کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں اور انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں اور اپنے چچاؤں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھے. 16 بیٹیاں، 5 صاحبزادوں کی اس سے آگے نسل چلی ہے اور 16 بیٹیاں ہیں جن میں سے بعض بچپن میں فوت ہو گئیں، بعض سے آگے نسل چلی. میرے بزرگوں اور دوستو، سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور دیگر تمام تر صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، جو میں نے شروع میں حدیث آپ کو سنائی ہے اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا تھا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیرے بارے میں تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. اب غزت ہل یہود، یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا، حتی بہت امہو، یہاں تک کہ ان کی ماں پر بھی بہتان باندھ دیا نعوذ باللہ. وحبت النصارہ، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی اور محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو اس مقام پر بٹھا دیا جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی ان کو الہ بنا دیا.
ثم قال علی، پھر حضرت علی نے فرمایا میرے بارے میں بھی دو قسم کے افراد ہیں، ایک ہے محب مفرط، حد سے زیادہ محبت کرنے والا، اس نے میرے لیے وہ مقام تجویز کر دیا ہے جو کہ میرا نہیں، وہ مبغض، اور دوسرا میرا بغض رکھنے والا کہ اس نے میری شان میں، میری دشمنی میں وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ جو میرے لائق نہیں، نہ دشمنی میں آگے بڑھنا خدا نہ خواستہ، نہ محبت میں افراط اور تفریط کسی بھی مرحلے میں، ہمارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور اسی میں ہی خیر ہے۔ یہ آیت ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو، قد خلت من تلک امت، قد خلت، یہ امت تھی اور ایک جماعت تھی جو چلی گئی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جب تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو کیوں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔